تہران میں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس جاری، اسلامی اتحاد کے منشور پر دستخط۔ مصر میں ہنگامے جاری، 3 صوبوں میں ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان، حزب اختلاف کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کا الزام اور ہولوکاسٹ کی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیڈی، اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ عالم اسلام کے 3000 سے زیادہ بااثر علماء کرام اور دانشوروں نے وحدت اسلامی کے منشور پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بات عالمی اہل بیت اسمبلی کے جنرل سیکرٹری آیت اللہ محمد حسن اختری نے آج تہران میں 26ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے دوسرے دن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے وحدت اسلامی کی عملی راہوں کو سمجھنے کا بہترین موقع فراہم ہو گیا ہے۔ آیت اللہ محمد حسن اختری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ اتحاد امت پر تاکید کی ہے۔ انہوں نے امت کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بعض افراد اسلامی فرقوں کے نام پر دوسرے مسلمانوں کو کافر اور ان کا قتل عام کرتے ہیں، حالانکہ اسلام تو کسی کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عالمی اہل بیت اسمبلی کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ سنی اور شیعہ تمام علماء کرام کو اتحاد سے بالا تر ہو کر اخوت اسلامی اور اسلامی بھائی چارے پر توجہ دینا چاہیے، جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ تاکید فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی صورت میں عالم اسلام کی بہت سی مشکلات اور مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ پیغمبر اکرم امت واحدہ کے تشخص کی علامت کے عنوان سے 26ویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں جاری ہے، جس میں دنیا کے 102 ملکوں کے سنی اور شیعہ علماء کرام اور دانشور حضرات شریک ہیں۔ دہلی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے عالمی امن کانفرنس میں اسلام کو امن و آشتی کا مذہب قرار دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دہلی میں عالمی امن کانفرنس منعقد ہوئی۔ حسنارہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں منعقدہ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اسلام کو محبت و امن و آشتی کا دین قرار دیا اور انسانیت کی عظیم خدمات کے لیے پیغمبر اسلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر تیجندر کھنہ نے معبود حقیقی سے لو لگانے اور حلال رزق کے حصول پر مبنی اسلامی تعلیمات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر کے ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا ہوگی۔ آچاریہ پرمود کرشن مہاراج نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دین اسلام کی بنیاد محبت و اخوت اور امن و سلامتی پر استوار ہے، کہا کہ اس مذہب کا پیروکار کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ان کی ذات باصفات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جھارکھنڈ کے سابق گورنر سید سپت رضی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلام نے ایوان زلالت پر انسانی وقار کا پرچم لہرایا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین نے انسانی قدروں کو جو منزلت عطا کی ہے اس کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ حسنارہ ٹرسٹ کے صدر ظہیر زیدی نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد اسلام کے پیغام امن کو عام کرنا ہے۔ اس کانفرنس میں نعتیہ کلام پر مشتمل ڈاکٹر عظیم امروہوی کی کتاب معراج سخن کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس عالمی کانفرنس میں شعراء کرام نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
مصر کی سیکیورٹی فورس اور مظاہرین کے درمیان ایک بار پھر جھڑپوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ نیل محل پل پر مصری سیکیورٹی فورس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ مظاہرین نے پولیس کا راستہ روکنے کے لیے سڑکوں پر ٹائر جلائے اور پتھراؤ کیا۔ ادھر قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص کے ہلاک ہو جانے کی خبر ہے۔ تحریر اسکوائر اور اس کے اطراف میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا۔ مصر میں گزشتہ 4 روز سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو عوامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر شروع ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ مصر میں پورٹ سعید، اسماعیلیہ اور سوئز میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر محمد مرسی نے اسی کے ساتھ حزب اختلاف کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے۔
مصر میں شورش اور بلوے میں شدت آنے کے بعد 3 اہم صوبوں میں ہنگامی حالت کے ساتھ ہی رات کا کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ پورٹ سعید، اسماعیلیہ اور سویز میں ایمرجنسی اور رات کا کرفیو 1 مہینے تک جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ صدر محمد مرسی نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ایمن نور، عمر موسیٰ، حمدین صباحی، محمد البرادی اور محمد سلیم العوا ان لیڈروں میں شامل ہیں جنہیں مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ قاہرہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دستور پارٹی کے صدر اور قومی سلویشن فرنٹ کے کنوینر محمد البرادعی نے مذاکرات میں شرکت کے لیے 3 شرائط پیش کی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر قومی نجات کی حکومت قائم کی جائے، آئین میں ترمیم کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور صدر مرسی حالیہ جھڑپوں اور خونریزی کی ذمہ داری قبول کریں تو وہ مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مصر انتہائی اہم اور نازک دور سے گزر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کاؤنٹر ریولوشن کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ بعض حکومتی ذرائع کا خیال ہے کہ مصر کے موجودہ حالات میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ اخوان المسلمین نے امریکہ کو حالیہ واقعات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ صدر مرسی نے بھی کہا ہے کہ حالیہ بدمنی میں قانون شکن عناصر ملوث ہیں، لیکن اس وقت جو بات سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ مصر کے لوگوں میں پیدا ہونے والی خلیج ہے، جس میں شدت مصر کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بنابراً اس وقت مصر کو سب سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکام انقلاب کو بچانے کے لیے حکومت، سیاسی جماعتوں اور فوج میں ضروری ہم آہنگی اور یکجہتی وجود میں لانے میں ناکام رہے تو حکومت کا ہر اقدام مخالفین کی بدگمانی بڑھنے اور بحران کے شدید تر ہونے پر منتج ہو سکتا ہے، جس سے مصر کے بدخواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
شام کے صدر بشار اسد نے دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دمشق میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر بشار اسد نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوج نے کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے شام کے بحران کے پرامن حل میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کے باوجود فوج نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور فوج کی کامیابیوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کو فوج کے ہاتھوں زبردست نقصان اٹھانا پڑا ہے اور فوج نے ملک کے مختلف صوبوں پر دہشت گردوں کے تسلط کا خاتمہ کر دیا ہے۔ شام کے صدر نے دارالحکومت دمشق کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ دہشت گردوں کی تمام تر کارروائیوں کے باوجود شہر اور اس کا ہوائی اڈہ مکمل طور سے محفوظ ہے اور سیکورٹی کی صورتحال انتہائی اطمینان بخش ہے۔ صدر بشار اسد نے یرموک کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے بارے میں کہا کہ فلسطینیوں کو بچانے کی خاطر شامی فوج نے کیمپ میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اس معاملے کو خود فلسطینی تنظیموں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت فلسطین کی تحریک مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گی۔ صدر باراک اوباما نے شام کے بحران کو 22 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد صورتحال کی سنگینی کا اعتراف کر لیا ہے۔ سی بی ایس ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ صدر بشار اسد کے بعد شام کی صورتحال کیا ہوگی۔ انہوں نے شام میں لڑنے والے دہشت گرد گروہوں کے لیے امریکہ، مغربی ملکوں اور خطے کی بعض حکومتوں کی جانب سے اسلحے کی فراہمی کی جانب کو اشارہ کیے بغیر کہا کہ صورتحال کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے شام کے بارے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ باراک اوباما نے افغانستان میں امریکی فوجی موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم افغانستان سے فوجی انخلا کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں شام میں فوجی مداخلت کے فائدے اور نقصانات کا ہمیں بغور جائزہ لینا ہوگا۔ باراک اوباما سے قبل روسی رہنماؤں اور اردن کے بادشاہ ملک عبداللہ دوم نے بھی صدر بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کی صورت میں شام میں انتہا پسندوں کے اثر و رسوخ میں اضافے اور سلامتی کے خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامن نتن یاہو نے ایران پر نیا ہولوکاسٹ وجود میں لانے کی کوششوں کا الزام لگایا ہے۔
صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہولوکاسٹ سے منسوب عالمی دن کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ ایران کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں اور حلقوں میں ہمیشہ ہولوکاسٹ سے انکار کیا ہے اور اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے نئے ہولوکاسٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہولوکاسٹ کی اصطلاح دو یونانی اصطلاحات ہولوس اور کاسٹس کو ملائے کے بنائی گئی ہے۔ ہولوس یعنی سب اور کاسٹس یعنی جلانا اور نابود کرنا، اور اس کے لغوی معنی سب کو جلانے سے عبارت ہیں۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہولوکاسٹ کی اصطلاح سب سے پہلے یمن میں یہودیوں کے جرائم کے لیے استعمال کی گئی اور پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ انسانوں کو زندہ جلانے کے معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ موجودہ دور میں یہ اصطلاح اس نظریے کے لیے مخصوص ہے جس میں یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمن نازیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں جلا کے مار ڈالا ہے۔ صہیونیوں کی عالمی تنظیم نے جولائی 1990 میں ایک قانون کا متن تیار کیا اور فرانس میں اس کو پاس کیا گیا۔ اس قانون میں ہولوکاسٹ دوسری عالمی جنگ کے دوران 60 لاکھ یہودیوں کے قتل یا گیس کی بھٹیوں کے وجود کے بارے میں معمولی سے شک کا اظہار بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ بعد میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور صہیونیوں کی بین الاقوامی تنظیم کے دباؤ میں بہت سے دیگر یورپی ملکوں نے بھی اس قانون کو منظوری دے دی، اور آج یورپ میں ہولوکاسٹ کے بارے میں یہودیوں کے دعوے کے بارے میں معمولی سے شک کا اظہار بھی جرم سمجھا جاتا ہے اور شک کا اظہار کرنے والے کو جیل جانا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صہیونیوں نے شروع سے ہی خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی پالیسی اپنائی ہے اور بین الاقوامی اداروں میں اس سے ایک نفسیاتی حربے کے عنوان سے کام لیا ہے۔ اسرائیل کا وجود بھی خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی اسی پالیسی کا نتیجہ ہے جس پر صہیونی ہولوکاسٹ کے دعوے کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اسی دعوے کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا، فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان کا قتل عام ہوا، اور مشرق وسطی میں دہشت گردی کے مرکز کی بنیاد رکھی گئی، اور آج بھی اسی مظلوم نمائی کی آڑ میں وہ اپنے انسانیت سوز جرائم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ارتکاب وہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کی طرف سے دنیا والوں کی توجہ بھی اسی حربے کے ذریعے ہٹائی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیار، جن کی تعداد کم سے کم 300 بتائی جاتی ہے، صرف مشرق وسطی ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران 2013 کے موسم گرما تک ایٹم بم بنانے کے لیے کافی مقدار میں افزودہ یورینیم تیار کر لے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی چیز ایٹمی ایران سے زیادہ بقول ان کے عالمی معاشرے کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ ان کے اس بیان کا محرک دراصل یہ خوف ہے کہ کہیں دنیا والوں کی توجہ صہیونی حکومت کی حقیقی ماہیت اور اس کے ایٹمی ہتھیاروں سے پوری دنیا کی سلامتی کو جو خطرہ لاحق ہے اس کی طرف مبذول نہ ہو جائے۔
ہندوستان نے خلیج بنگال میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایرنا کے مطابق BO5 نامی یہ میزائل ہندوستان کی تیار کردہ آبدوز BINS اریحان سے داغا گیا۔ اس تجربے کے بعد ہندوستان کو زمین، فضا اور سمندر سے ایٹمی ہتھیار چلانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ BO5 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے اور اسے سگریکا، K-15 اور دہنوش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت امریکہ، روس، چین اور فرانس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اس تجربے کے بعد ہندوستان بھی ایسے میزائل رکھنے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اس تجربے میں ہندوستان کے 200 سے زیادہ ماہرین کی ایک ٹیم نے حصہ لیا ہے۔ پاکستان کے نیم خود مختار قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دو غیر قانونی تنظیموں کے درمیان مسلح جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ وادی تیراہ میں کالعدم انصار الاسلام اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان گزشتہ 4 روز سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک 80 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے انصار الاسلام کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر رکھے ہیں۔ جھڑپوں کا دائرہ وادی تیرہ سے جمرود اور باڑہ تک پھیل گیا ہے، اور فریقین ایک دوسرے کے خلاف ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب انصار الاسلام نامی تنظیم نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں طالبان کو ٹھکانے فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خبروں کے مطابق اب تک ہونے والی جھڑپوں میں 80 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ بحرینی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں درجنوں عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق بحرینی سیکیورٹی اہلکاروں نے، جنہیں سعودی عرب کے فوجیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، ایک کمسن بچے کے جلوس سے جنازہ میں شریک لوگوں پر فائرنگ کی ہے۔ جلوس سے جنازہ میں شریک لوگ شاہی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ بچے کے قتل میں ملوث سیکیورٹی اہلکاروں کو سزا دی جائے۔ مظاہرین ملک میں جمہوری حکومت کے قیام اور تمام غیر ملکی فوجیوں کے غیر مشروط انخلا کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ قاسم حبیب نامی 8 برس کا ایک بحرینی بچہ اس وقت شہید ہو گیا تھا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے جزیرہ سترہ کے علاقے میں حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے کے دوران ایک گھر پر براہ راست آنسو گیس کی شیلنگ کی تھی۔ بچے کے جلوس سے جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں بحرینی شہری شریک تھے۔ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ خاندانی آمریت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر کے ایک مشیر نے سعودی عرب میں انقلاب کا امکان ظاہر کرتے ہوئے امریکی مفادات کے خطرے میں پڑ جانے کی بابت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مڈل ایسٹ پالیسی سینٹر میں امریکی خارجہ پالیسی کے محقق براس ریڈل نے امریکی صدر باراک اوباما کو سعودی عرب کی صورتحال کے حوالے سے مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک میں رماسال کے اندر انقلاب کا بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ ریڈل نے کہا کہ امریکہ کے پاس آل سعود خاندان کے سوا کوئی اور چوائس اس ملک میں نہیں ہے، لہذا اسے عوامی خواہشات کے مطابق تبدیلیوں کے لیے سعودی عرب کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اوباما کے مشیر نے کہا کہ سعودی عرب میں کسی بھی طرح کا انقلاب امریکہ کے لیے ایک سانحہ ہوگا اور اس سے خطے میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو زبردست دھچکا لگے گا۔ براس ریڈل نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر سعودی عرب میں بیداری کی لہریں پیدا ہو گئیں تو اس کے اثرات خطے کے دیگر ملکوں تک پھیل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں انقلاب کی صورت میں خلیج فارس میں قائم دیگر بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کے مشیر کا کہنا تھا کہ بحرین کی حکومت سعودی عرب کی حمایت کے بغیر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی، جبکہ قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات مل کر بھی انقلاب کا راستہ نہیں روک پائیں گے۔ حکومت کینیڈا کی جانب سے ملک کے قدیم باشندوں کے حقوق کی پامالی کے خلاف اس ملک کے 30 شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کینیڈا کے 30 شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شریک لوگ ملک کے قدیم اور اصل باشندوں کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کے مظاہرے امریکہ، آسٹریلیا اور سویڈن میں بھی کیے گئے ہیں۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب کینیڈا کے قدیم قبائل کے ایک رہنما ترسا اسپینس کو جسمانی حالت خراب ہونے کے باعث بدھ کے روز اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ترسا اسپینس نے حکومت کینیڈا کی جانب سے قدیم باشندوں کے خلاف بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر کی حکومت کو اس ملک میں برسر اقتدار آنے والی اب تک کی سب سے زیادہ نسل پرست حکومت تصور کیا جاتا ہے۔ ہارپر حکومت اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت کرتی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل کی حمایت اور ملک کے قدیم باشندوں کے حقوق کی کھلی پامالی کرنے والی ہارپر حکومت دنیا کے دیگر ملکوں میں انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ بھی کرتی ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ تہران میں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس جاری، اسلامی اتحاد کے منشور پر دستخط۔ مصر میں ہنگامے جاری، 3 صوبوں میں ہنگامی حالات کا اعلان، حزب اختلاف کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کا الزام اور ہولوکاسٹ کی حقیقت۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔